الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال، هذه الخصال الأربعة: فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا سقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه. وفي رواية قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب. وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه. یہ اس کتاب کے 43 باب کی چند احادیث ہیں جن میں اچھے اخلاق اور اعمال صالحہ کرنے والے متقین، پرہیزگاروں، صالحین کے فضائل کو اور ان کی منقبت کو بیان کیا جاتا ہے. جیسا کہ اس باب کے عنوان سے ہم نے سمجھا اور پڑھا تھا کہ وہ لوگ کے جو اصحاب علم ہیں اور متقین اور صالحین ہیں، علماء حق ہیں اور اہل اللہ ہیں، ان کے فضائل اور ان کی زیارت کرنے، ان کی خدمت میں حاضری دینے اور ان کا ساتھ دینے کے بارے میں احادیث کو اس باب میں بیان کیا جائے گا. امام النووی نے اس حدیث کو یہاں پیش کر کے، جو حدیث کے حقیقت میں کسی بھی انسان کے اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کے بلند مرتبے کو ظاہر کرتی ہے،
متفق علیہ حدیث میں اس بات کو واضح کیا گیا اور اس بات کو بیان کیا گیا کہ جس طریقے پہ اعمال صالحہ کی انجام دہی سے اور اچھے اعمال کر کے مرد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اسی طریقے پہ اگر کوئی عورت اعمال صالحہ انجام دے تو وہ بھی اللہ کا قرب اسی طریقے پہ حاصل کر سکے گی جس طریقے پہ کوئی مرد حاصل کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں شکل و صورت اور جنس کی تبدیلی اور اس کے فرق کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو عمل کو دیکھتا ہے، اور اس چیز کو اللہ نے قرآن میں مختلف مقامات سے بیان کیا. یہاں اس متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تلک المرأۃ لأربع، کسی عورت سے نکاح اور شادی چار چیزوں کی بنا پہ کی جا سکتی ہے، یعنی جب کہیں رشتہ تلاش کیا جائے تو ان چار چیزوں کو دیکھا جائے، اور ان چار چیزوں کو عموماً لوگ دیکھتے ہیں، اس لیے حدیث میں ان چار چیزوں کو بیان کیا. ارشاد فرمایا کہ لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها، اس عورت کے مال کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا تعلق غریب گھرانے سے ہے یا مالدار گھرانے سے، اور اس خاندان کو حسب نسب کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے جمال یعنی اس کے حسن و جمال کو خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کی دینداری کو دیکھا جاتا ہے. ان چار چیزوں کو ارشاد فرمانے کے بعد اب جو سب سے اہم چیز ہے ارشاد فرمایا کہ وہ ان چار چیزوں میں دینداری ہے، نہ مال ہے نہ جمال ہے نہ حسب نسب ہے. فاظفر بذات الدین، دیندار عورت کے ذریعے کامیابی حاصل کرو، یعنی دنیا و آخرت کی کامیابی کا حصول دیندار عورت کے ساتھ نکاح کرنے میں ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والی صالحہ متقی اور مومن عورت ہوتی ہے. تو لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها، چار چیزوں کو بیان کیا، اور امام النووی نے اس حدیث کے آخر میں اس کی شرح بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ومعناه ان الناس يقصدون في العاده، اس کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ لوگ عموماً ان چار چیزوں کو دیکھتے ہیں. يقصدون في العاده من المراه هذه الخصال الاربع، چار چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ان چار چیزوں میں سے جس ایک چیز کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے منتخب کیا، پسند کیا اور چنا، وہ مال نہیں ہے، حسب نہیں ہے، جمال نہیں ہے، بلکہ دینداری ہے، کہ یہ عورت کتنی دیندار ہے اور اللہ سے کتنی ڈرتی ہے. اگر عورت دیندار ہے تب سر بذات الدین قریبت یدا، تو دیندار عورت کے ذریعے اللہ کے ہاں کامیابی حاصل کرو، تیرے ہاتھ خاک آلودہ ہو. قریبت یدا یہ جملہ ہے. وَاظْفَرْ بِهَا وَاحْرِصْ عَلَى صُحْبَتِهَا، امام نے ارشاد فرمایا کہ فَاحْرِصْ أَنْتَ عَلَى ذَاتِ الدِّينِ، جب رشتہ تلاش کرنا ہو تو سب سے اہم چیز جس کو تم تلاش کرو وہ عورت کی دینداری ہے، حسب نسب مال اور جمال نہیں ہے بلکہ دینداری ہے. وَاظْفَرْ بِهَا، اور اگر دیندار عورت تمہیں مل گئی تو اس کے ذریعے تم کامیابی حاصل کر سکو گے اللہ کے ہاں. وَاحْرِصْ عَلَى صُحْبَتِهَا، اور اگر یہ صالحہ متقیہ ہے تو اس کی صحبت تلاش کرو، یعنی اس کے ساتھ بیٹھ، اس لیے کہ صالح اور متقی مرد ہو یا عورت، اس کی صحبت اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس کی صحبت اختیار کرنے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. چھٹی حدیث اس بات کی ہوئی جس کو ہم نے سورہ مریم میں آیت نمبر 63 آیت نمبر 64 کی تفسیر میں پڑھا تھا، کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ ما یمنعك ان تزورنا اکثر مما یتزورنا، کہ تم زیادہ کثرت سے ہماری ملاقات کے لیے کیوں نہیں آتے، تو انہوں نے جواب میں یہ کہا تھا کہ ہم اپنی مرضی سے کسی کے ہاں نہیں آتے جاتے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو آپ کے ہاں ہم آتے ہیں. اور امام ابو داؤد اور ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا، وہ مسلمانوں کو ان کے تعلقات اور ان کی دوستی کے بارے میں تنبیہ کے طور پہ یہاں پہ بیان کی گئی ہے، جس میں صادق و مصدوق علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، کسی کو دوست نہ بناؤ سوائے مومن کے، ایمان والا متقی اور صالح اس کو اپنا دوست اور اپنا رازدار بناؤ. اگر کوئی شخص فاسق و فاجر ہے، منافق و مشرق اور بدعتی ہے، اور وہ کھلم کھلا اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، ایسے آدمی کو اپنا دوست بنا کے اپنی دنیا و آخرت کا خسارہ اور نقصان نہ کرو. لا تصاحب الا مؤمنا, دوستی کے لیے صرف متقی اور پرہیزگار آدمی کو چنو. ولا یاکل طعامک الا تقی, اور اپنا کھانا بھی اس کو کھلاؤ کہ جو متقی ہو, اس لیے کہ اگر وہ تمہارا کھانا کھائے گا تو تمہارے لیے دعا کرے گا کہ اے اللہ جس نے مجھے کھانا کھلایا اس کو تو کھانا کھلا, اور اے اللہ جس نے مجھے کھانا کھلایا اس کے دسترخوان پہ تو فرشتوں کو بھیج, اور اس کے مال میں تو برکت دے, اور تو اس کی مغفرت فرما. لیکن اگر کھانے والا بے دین ہے, فاسق و فاجر ہے, تو وہ اس کو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے کہ کھانے کا ادب کیا ہے, اور جس کے ہاں کھانا کھایا جاتا ہے اس کو کون سی دعا دی جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ لا یأکل طعامک الا تقی, اپنا کھانا بے ایمانوں اور فساق و فجار کو نہ کھلاؤ, بلکہ اپنا کھانا ایمانداروں کو کھلاؤ, اور ان کو کھلاؤ کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, اللہ کی حدوں کے قائم کرنے والے ہیں. اور اسی طریقے سے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی کا محاسبہ اس طریقے سے ہوتا ہے, اور آدمی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے دوستوں کو دیکھ کے اس کے بارے میں اندازہ لگایا جاتا ہے. الرجل علی دین خلیل, آدمی ہمیشہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے, جس آدمی سے اس کا گہرا تعلق ہوتا ہے اسی کے دین پہ یہ زندہ رہتا اور اسی کی ملت میں یہ مرتا ہے. اگر دوستی مسلمانوں سے ہے اور مسلمانوں میں تو پھر صالحین و متقین سے ہے, تو ارشاد فرمایا کہ اسی زاویے سے تمہاری طرف دیکھا جائے گا, اور اگر دوستی کافروں سے ہے, مشرکوں سے ہے, اللہ کے دشمنوں سے ہے, تو تمہاری طرف اسی زاویے سے دیکھا جائے گا. اور رجل علی دین خلیل, آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل, ان میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے, ہر آدمی دیکھ لے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے, اس کی دوستی دینداروں اور اللہ سے ڈرنے والوں سے ہے, یا اس کی دوستی دشمنان دین سے ہے. اور اس کے بعد پھر اس حدیث کو بیان کیا جو متفق علیہ ہے, کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی کا حشر ان کے ساتھ ہوگا جن سے یہ محبت کیا کرتا تھا. المرء مع من احب, آدمی کا حشر ان کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت تھی. اگر محبت اللہ والوں سے ہے تو تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا, اور اگر تمہیں محبت فلمی اداکاروں اور کرکٹ کھیلنے والوں اور فٹ بال کے کھلاڑیوں سے ہے, اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے ہے, تو پھر تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. تو ہر آدمی سوچ لے اور دیکھ لے کہ اس کی جو قلبی محبت ہے, دل کا میلان ہے, دل کی رغبت ہے, کس طرف ہے, اللہ والوں کی طرف ہے یا اللہ کے دشمنوں کی طرف سے, یا اللہ کے دشمنوں کی طرف ہے. اور ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کرتے ہیں, اولیاء اللہ اور علماء حق سے محبت کرتے ہیں, لیکن ان کا عمل ان کا سا نہیں ہے. ارشاد فرمایا کہ پھر بھی اگر ان کی محبت اخلاص والی محبت ہے, تو کم عمل کی وجہ سے بھی ان کے اس محبت کی اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کا حشر ان کے ساتھ کرے گا. جب پوچھا کہ قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم, ایک آدمی قوم سے محبت کرتا ہے, یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم سے اور اہل اللہ اور علماء سے محبت کرتا ہے, لیکن لما يلحق بهم ان کا سا عمل یہ اختیار نہیں کر سکا. ارشاد فرمایا کہ کوئی بات نہیں, محبت اخلاص سے مبنی ہو اور اس آدمی کی کوشش بھی بھرپور ہو, المرء مع من احب, اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت کی تعلق تھا. اور سیدنا انس نے اس بات کو بیان کیا کہ ایک بدو نے جب آ کے پوچھا کہ مت الساعہ, قیامت کب ہوگی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما اعددت لها, تم نے کیا تیاری کی ہے اس کے لیے. اس شخص نے جواب دیا حب اللہ و رسولی, میرے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا انت مع من احبب, تو پھر خوشخبری سن لو, تمہارا حشر ان کے ساتھ ہوگا جن سے تم محبت کرتے تھے. اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ اس شخص نے کہا کہ ما اعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة, میرے پاس نماز روزہ اور صدقہ بہت زیادہ نہیں ہے,
اعمال کی قلت ہے. لیکن ولکنی احب اللہ ورسولہ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو ارشاد فرمایا کہ انت مع من احبت، تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تم محبت کرتے ہیں. اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے بھی اس حدیث کو بیان کیا جو متفق علیہ ہے، اس میں بھی اس مسئلے کو بیان کیا گیا کہ المرء مع من احب، آدمی کا حشر ان کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت تھی. اور یہ حدیث جو کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی کہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه والأرواح جلود مجلدة فما تعارف منها اختلف وما تناثر منها اختلف. یہ صحیح مسلم میں ہے اور صحیح بخاری میں بھی اس حدیث کا آخری ٹکڑا موجود ہے کہ لوگوں کی مثال تو ان کانوں کی سی ہے جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام اذا فقہوا، وہ لوگ کے جو جاہلیت کے زمانے میں اچھے لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، دانا اور عقل مند تھے، شرفا میں سے تھے، اگر یہ اسلام قبول کر لیں اور اسی دانش مندی اور عقل مندی کو اختیار کیے رہیں تو ارشاد فرمایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ان کا شمار انہی خیار اور انہی بڑے لوگوں میں ہوگا جس طریقے سے ان کا شمار جاہلیت کے زمانے میں بڑے لوگوں میں ہوا کرتا تھا، بشرطے کہ اذا فقہوا، اسلام کے لیے عقل مندی اور اپنی دانش کو اور اپنے فہم کو استعمال کریں. اور نقطے کی بات بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تم دیکھتے ہو کہ دینی تعلق کی بنا پہ لوگوں کے آپس کا خونی رشتہ کوئی نہیں ہوتا، خاندانی رشتے بھی نہیں ہوتے، ملک قوم زبان اور زمین کا رشتہ بھی نہیں ہوتا، پیسے اور دولت اور دنیا کا رشتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کا تعلق مشرق سے ہوتا ہے، دوسرے کا تعلق مغرب سے ہوتا ہے، ایک بولی بولتا ہے، دوسرے کی زبان مختلف ہوتی ہے، رنگ نسل خاندان قبیلہ ثقافت بول چال لباس رہن سہن ثقافت ہر چیز میں فرق ہوتا ہے، اس کے باوجود ایک دوسرے سے اتنی محبت ہوتی ہے جتنی محبت سگے بھائیوں میں بھی نہیں ہوتی، اس کی کیا بات، اس کی کیا وجہ ہے اور یہ کیا بات ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ الارواح جنود مجلدہ، روحیں یہ پرندوں کے جھنڈ اور غول کی طرح ہیں، جیسے پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ تم دیکھتے ہو بہت سارے پرندے شام کے وقت چلتے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، ارشاد فرمایا کہ یہ روحیں جھنڈ ہیں. تو عالم ارواح میں آپس میں ان کا تعارف ہو چکا اور دینداروں کا معاملہ یہ ہے کہ جب ایک دیندار دوسرے دیندار سے دنیا میں ملتا ہے تو عالم ارواح کے ملنے کو یاد کر کے آپس میں ایسا تعلق قائم ہو جاتا ہے کہ اختلف ایک دوسرے سے الفت اور مودت پیدا ہو جاتی ہے. اور اس کے مقابلے میں تناثر منہا، جو وہ لوگ کے جو منکر ہیں اور منکر کام کرتے ہیں، جس کو فجور اور گناہوں میں مبتلا ہیں، ان کے قریبی رشتہ داری ہونے کے باوجود بھی ان کے دل ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں. تو دلوں کا آپس میں ملنا یہ دینداری کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ تعارف ہے اور یہ اختلاف ہے. اور فسق و فجور کی وجہ سے، کفر و شرک کی وجہ سے خونی رشتے ہونے کے باوجود دل ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صالح اور متقی شخص کبھی بھی فاسق و فاجر کے ساتھ دل سے نہیں ملتا، اور فاسق و فاجر آدمی کبھی بھی دل سے صالح اور متقی شخص کی صحبت کو قبول نہیں کرتا، دل اس طرف نہیں آتا. اس لیے کہ تناثر منہا اختلف، تناثر آیا اختلاف پیدا ہوا، اور جب تعارف پیدا ہوا اور تعارف آیا اعمال صالحہ پہ تو اس سے اختلاف پیدا ہوا. تو دینداری اور اعمال صالحہ یہ آپس کے اختلاف کا سبب ہے، اور نافرمانی اور گناہ یہ آپس کے اختلاف کا سبب ہے. یہی وجہ ہے کہ اعمال صالحہ کی کثرت سے اتفاق اور اتحاد اور اختلاف پیدا ہوتا ہے،
اور نافرمانی سے دل ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. صلی اللہ وسلم.
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال أشركنا يا أخي في دعائك. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا. وكان ابن عمر يفعل. امام النووی نے اس کتاب کے 45 باب کا جو عنوان مقرر کیا تھا وہ اہل خیر اہل علم اور اہل اللہ اولیاء اللہ صالحین متقین کی زیارت کرنے، ان کی خدمت میں حاضری دینے اور ان سے دعا کی درخواست کا عنوان تھا. اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا تھا کہ وہ مقامات اور وہ جگہیں کہ جہاں کا سفر کرنا مسنون ہے اور جہاں کا سفر ثواب کی نیت سے کیا جا سکتا ہے. اس باب کی 13 حدیث ہم نے اس لیے نہیں پڑھی کہ وہ طویل حدیث ہے اور اس میں مشہور تابعی سیدنا اویس القرنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے جس کو تفصیل سے ہم کسی اور نشست میں انشاءاللہ پڑھیں گے. دو آخری حدیثیں جو اس باب کی آج پڑھی گئی ہیں ان میں ایک وہ حدیث ہے جس میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس جملہ مبارکہ کو بیان کیا گیا ہے جو آپ کی انتہائی تواضع پہ دلالت کرتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ استأذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العمرہ، عمرے کی غرض سے میں مکہ جانا چاہتا تھا تو میں نے عمرے کی اجازت آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے طلب کی. صحابہ رضی اللہ عنہم کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو تعلق رشتہ قائم تھا وہ سراسر ادب اور ایک خاص قلبی تعلق پہ مشتمل تھا، یہاں تک کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اپنی عبادات میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اجازت طلب کیا کرتے تھے. عمرے کا سفر مبارک سفر ہے اور ایک نفلی عبادت ہے اور اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ادب کی وجہ سے، تواضع کی وجہ سے اور اس خاص تعلق کی وجہ سے جو فاروق کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے تھا اور جو تمام صحابہ پیغمبر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، اس کی بنا پہ یہ لوگ اس بات کو اپنے لیے ضروری سمجھتے تھے. جبکہ بعد میں آنے والے اور اس دور کے لوگ تو ان چیزوں میں بھی بڑوں سے اجازت نہیں طلب کرتے جن چیزوں اور جن کاموں میں ان کی اجازت شرعی طور پہ ضروری اور واجب ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ ہر معاملے میں جب تک اپنے بڑوں سے اجازت طلب نہیں کرتے، ان سے پوچھتے نہیں ہیں، اس وقت تک اس کام کو انجام نہیں دیتے. چونکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ بڑوں کی اجازت میں اور ان کی دعاؤں میں اللہ نے کیا کیا برکتیں رکھی. فَأَذِنَ لِي وَقَالَ، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اجازت دی اور کہا، لَا تَنْسَنَا يَا أُخَيَّ مِن دُعَائِكَ. اُخَي یہ اخی کی تصغیر ہے، یعنی زیادہ شفقت اور زیادہ محبت میں یہ جملہ ادا کیا جاتا ہے، جیسے بنی اور بنی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت کی شفقت بھرے اور محبت بھرے لہجے میں کہا کہ یا اخی، اے میرے بہت ہی عزیز اور اچھے بھائی، لا تنسنا من دعائك، اپنی دعاؤں میں ہمیں مت بھلانا، یعنی اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا. سیدنا عمر یہ کہتے ہیں، فقال کلمتن، یہ وہ کلمہ کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما یسرنی ان لی بها الدنیا، دنیا ساری ایک طرف ہو جائے اور اگر مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب مل جائے، اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی یہ جملہ اور یہ کلمہ اور یہ کلام اور یہ بات سن کے مجھے ہوئی. یہ کون مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرے لیے دعا کرو؟ کون وہ کہ جو رحمت للعالمین ہے، وہ جو کہ سید اولی و آخری ہے، لیکن اس کے باوجود خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تواضع کا آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے باوجود کہ آپ کل کے کل ہیں، یعنی تمام خیر آپ کے ہاتھوں میں اور اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، کہ آپ کے ذکر کو خود اللہ نے بلند کیا، اور اس کے باوجود تواضع کا یہ عالم ہے، تواضع کا یہ عالم ہے کہ اپنے شاگرد اور اپنے سے چھوٹے اور اپنے سے کم عمر، کم علم، کم فضل، ہر لحاظ سے کم درجہ رکھنے والے سے بھی یہ کہتے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ اشرکنا یا اخی فی دعائک، کہ اے میرے عزیز تر بھائی، اپنی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ رکھنا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ بزرگ بھی اور صاحب علم اور صاحب فضل بھی، وہ ولی ہو اور اہل اللہ میں سے ہو، وہ بھی دوسروں سے یہ کہے کہ بھائی تم اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا. اس لیے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے یہ کہتے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں مت بھلانا، تو پھر کسی اور کے لیے یہ کیسے گنجائش رہ سکتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے بھائیوں اور اپنے عزیزوں کی دعاؤں سے بے پرواہ سمجھے؟ کہ چونکہ میں عالم ہوں اور میں ان کا استاد ہوں اور میں ان سے بڑا ہوں، علم میں، عمر میں، تجربے میں، بزرگی میں، ہر لحاظ سے، اس لیے مجھے ان کی دعاؤں کی ضرورت نہیں. یہ غلط خیال اور شیطانی وسوسہ ہے جو تکبر کی بنا پہ اور انائیت کی بنا پہ اور عجب کی بنا پہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے. ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى، انسان اس وقت بھٹک جاتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے جب یہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، جب یہ سمجھتا ہے کہ اب میں ہی کل کا کل ہوں، مجھے کسی اور کی مدد کی اور کسی اور کی خدمت کی اور کسی اور کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، میں سب سے بڑا عالم ہوں، مجھے کسی اور کے پاس جانے اور سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہی سب سے اچھا بولتا ہوں اس لیے کسی اور کے پاس طالب علم بن کے جانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے پاس تو اتنی ڈگریاں ہیں، میں کیسے کسی عالم کے پاس جا کے اس سے قرآن کا تلفظ اپنا درست کروں، اس سے قرآن پڑھوں، اس سے دین سیکھوں، میں تو بہت بڑا آدمی ہوں. تو جب انسان یہ سوچتا ہے، ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى، جب اس نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ اب مجھے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو سمجھ لو کہ وہ تباہ و برباد ہو گیا. تو یہ انتہائی تواضع، یعنی تواضع کی انتہائی اعلیٰ مثال ہے جو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے. اور آپ ہی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں وہ بلند ہو اور دنیا میں مخلوق کی نگاہوں میں بھی اللہ اس کو بلند رکھے تو اسے چاہیے کہ وہ ہر ایک سے تواضع سے ملے. ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جس نے اللہ کے لیے تواضع کو اپنایا اللہ اس کو اونچا کرتا ہے. تو دنیا و آخرت میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی میرا نام بلند رہے اور میں بلند رہوں اور آخرت میں بھی میں سر بلند رہوں. اس کا نسخہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا, دو باتیں ہیں. ارشاد فرمایا کہ ان دو پہ عمل کرو, دنیا میں بھی تم سب سے اونچے اور بلند رہو گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا نہیں کرے گا. جلنے والے جلتے رہیں, حسد کرنے والے حسد کرتے رہیں, مخالفت کرنے والے مخالفتیں کرتے رہیں, الزام لگانے والے الزام لگاتے رہیں. ان سے کہو موتو بغیظکم, اپنے غصے اور اپنے غضب میں خود تم ڈوب مرو. تم دو باتوں پہ عمل کرو, سب جل کے راکھ ہو جائیں گے اور تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. ایک یہ کہ ہر مسلمان سے تواضع کے ساتھ ملو, ہر مسلمان بھائی سے, اور ہر مسلمان بہن جب اپنی دوسری مسلمان بہن سے ملے تواضع سے ملے, انکساری سے ملے. نخرہ اور تکبر اور اکڑ یہ اللہ کو اچھی نہیں لگتی. اور دوسرا نسخہ, دوسرا نسخہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اور یہ بھی صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے, من تواضع للہ رفعہ اللہ, جس نے اللہ کے لیے تواضع کو اپنایا اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے. اور یہ دوسری حدیث کی صحیح مسلم ہی میں ہے, ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی بعض قوموں کو اوپر لے جاتے ہیں اور بعض قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں. قرآن کو پڑھنا, اس کی آیات میں تدبر کرنا, اس پر عمل کرنا, جو شخص فرد جماعت قوم ملک بستی شہر اس کتاب کو اپنا لیں گے, اس پر عمل کریں گے, اس کو اپنا قائد اور لیڈر اور سردار اور بڑا مان لیں گے, اس کے قانون کو قانون سمجھیں گے, اس کے دستور کو دستور سمجھیں گے, انسانوں کا بنایا ہوا آئین اور لوگوں کا بنایا ہوا قانون اور انگریز کی روحانی اولاد نے جو قوانین مقرر کیے ہوئے ہیں ان کا انکار کرے گی, اور یہ کہیں گے کہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اس کے علاوہ کسی اور نظام کو نہیں جانتے نہیں مانتے. کتاب اللہ کی, یہ کتاب ہدایت, اس کو اگر اپنا لو گے اللہ دنیا میں عزت دے گا. اور کتاب, یہ کتاب ہدایت ہے, کتاب اللہ کلام اللہ, اس کو اگر چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل و رسوا کرے گا. نہ دنیا کی ترقی تمہیں نصیب ہوگی اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی رسوائی سے تمہیں کوئی قوم اور کوئی طاقت اور کوئی ملک بچا نہیں سکے گا. یہ دو نسخے ہیں, کوئی فرد ان کو اپنا لے اللہ اس کو بلند کر دے گا, کوئی قوم اور ملک والے اپنا لے اللہ ان کو بلند کر دے گا. اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے, اللہ کی کسی سے دشمنی نہیں ہے, اللہ کے سامنے اس کی مخلوق ساری برابر, سب آدم کی اولاد اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا, سارے کے سارے انسان برابر ہیں. حسب نسب اللہ نہیں دیکھتا, رشتہ داری اللہ نہیں دیکھتا, نبی کا رشتہ دار ہو یا کوئی دور کا رہنے والا ہو اللہ کے ہاں یہ چیز بھی قابل اہمیت نہیں ہے. اللہ کے ہاں صرف عمل دیکھا جاتا ہے کہ انسان کا عمل کیا ہے. قوموں کی ترقی اور قوموں کی زوال کی داستانیں جو قرآن نے بیان کی ہیں اور جو تاریخ میں محفوظ ہیں وہ ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ جس قوم نے اللہ کی اور اپنے نبی کی بات کو مانا اللہ نے اس قوم کو بلند کیا, اور جس قوم نے اللہ کی اور اپنے نبی کی بات کا انکار کیا, نافرمانی کی, اللہ نے ان کو نہ صرف یہ کہ تباہ و برباد اور ہلاک اور نیست و نابود کیا بلکہ ان کی داستانیں اپنی کتاب ہدایت میں محفوظ کر دی تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا سامان بنے کہ دیکھو یہ وہ لوگ تھے جو تمہاری ہی طرح اس زمین پر رہتے تھے, جب انہوں نے اکڑ اور نخرے اور تکبر کو اپنایا اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. صلی اللہ وسلم على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله له على مدرجته ملكا وذكر الحديث إلى قوله إن الله قد أحبك كما أحببته فيه رواه مسلم وقد سبق بالباب قبله وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله متفق عليه ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ جو دینی تعلق اور دینی رشتہ ہونا چاہیے اور جس کا ہونا شریعت میں مطلوب ہے اس موضوع سے متعلق یہ وہ احادیث ہیں جن کو امام النووی اس باب میں ذکر کرتے ہیں یہ جو آج پہلی حدیث پڑھی گئی ہے جو اس باب کی دوسری حدیث ہے جس متفق علیہ حدیث کی طویل تشریح اس سے پہلے کئی مرتبہ ہو چکی ہے اور یہ وہ مشہور حدیث ہے جس کا کئی دروس میں ہم حوالہ دے چکے ہیں کہ قیامت کے اس دن جس دن نبیوں تک کا یہ حال ہوگا کہ وہ رب سلم کہہ کر نفسا نفسی کے اس احوال کا شکار ہوں گے جس کا تعلق اس ہیبت ناک دن سے ہے اس دن کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے اور مسلمانوں میں کچھ ایسے خوش نصیب ہوں گے جن پر اللہ تعالی یہ فضل فرمائے گا اور اپنی مہربانی اور اپنے کرم سے ان کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عنایت فرمائے گا ارشاد فرمایا کہ ان میں سات قسم کے لوگ اس حدیث میں بیان کیے جاتے ہیں اور سب سے پہلے جس شخص کو اور جس گروہ کو بیان کیا وہ ہے امام عادل وہ حکمراں جو عدل اور انصاف کرنے والا حکمراں تھا امام سے مراد یہاں حکمراں ہے، خواہ وہ ایک معمولی درجے کا سرکاری افسر ہو، یا وہ وزیر اعظم اور صدر ہو، یا وہ بادشاہ ہو، حکمراں طبقے سے جس کا تعلق ہو، اور جو بھی کسی کا حکمراں ہو، عدل اور انصاف سے اپنے امور انجام دینے والا، اپنی رعایا پہ یعنی جن پہ اس کو فوقیت دی گئی ہے اور جو اس کی کفالت اور نگرانی میں ہیں، ان کے ساتھ اگر وہ عدل اور انصاف کے ساتھ کام کرے، ان کے بارے میں اگر وہ عدل اور انصاف سے کام لے، اللہ سے ڈرتا رہے، اس قسم کے حکمرانوں کو اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عنایت فرمائیں گے. اور دوسری قسم ان نوجوانوں کی ہے جو اپنی اس جوانی کی قیمتی عمر کو اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. چونکہ انسان کی عمر میں اور زندگی میں وہ مرحلہ کہ جو توانائی اور طاقت اور حسن و جمال اور ہر لحاظ سے کامل اور اکمل ہوتا ہے، وہ جوانی کا عمر اور جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے، جوانی کی عمر اور جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ بچپن میں اور عقل اور بلوغت سے قبل یا بڑھاپے میں اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کی اطاعت کرنا یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن یہ وہ لمحے ہیں اور یہ وہ احوال ہیں اور یہ وہ وقت ہے کہ عموماً لوگ سوائے اللہ کی عبادت کے کوئی اور کام کر بھی نہیں پاتے. اس لیے کہ بڑھاپے میں بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کو کرنے کی طاقت اور ہمت نہیں ہوتی، اور بڑھاپے میں ویسے بھی یہ عمومی ذہن بن جاتا ہے کہ اب تو کم از کم اللہ کو یاد کیا جائے، کہ گزشتہ عمر میں اللہ کو ہم نے یاد نہیں کیا، اب تو کم از کم اللہ کی اطاعت کو اختیار کیا جائے کہ زندگی ساری اس کی نافرمانی میں گزاری. لیکن ارشاد فرمایا کہ اللہ اس نوجوان سے بہت خوش ہوتا ہے جو عین نوجوانی کی عمر میں اللہ کو یاد کرے اور اللہ کی اطاعت کو قبول کرے. اس لیے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جوانی کو اللہ کے لیے اس طریقے سے استعمال کیا کہ اللہ نے ان کے اس قصے کو قرآن میں بیان کیا کہ وہ پاک دامن یوسف جس نے اپنے دامن کو پاک صاف رکھا، اس طریقے پہ پاک صاف رکھا کہ دشمنوں نے بھی گواہی دی کہ یوسف ایوہ الصدیق، اے سچ کی بین الاقوامی نشان اور علم بردار یوسف، یعنی اس زمین پر تجھ سے زیادہ سچ بولنے والا اور سچ کی تصدیق کرنے والا دوسرا اور کوئی نہیں ہے. اور اس نے اپنے دامن کو اس طریقے پہ بچایا اور اس طریقے پہ اپنے دامن کو پاک دامن رکھا کہ اگر وہ دامن کو نچوڑ دیتا تو فرشتے وضو کرتے. لیکن ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی نوجوانی کو اللہ کی مخالفت میں اور نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں، وہ بڑھاپے کے وقت پھر سوائے حسرت و افسوس اور ندامت و پریشانی کے ان کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے کہا، جب اس سوال کرنے والے نے امام سے یہ کہا کہ آپ کی صحت اور آپ کی عافیت اور آپ کے جسم اور آپ کے کام اور آپ کی زندگی اور آپ کے ان امور میں برکت کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، لیکن یہ بات بھی ہے کہ جو آدمی اپنی جوانی کو اللہ کے لیے استعمال کرتا ہے اور جوانی میں اللہ کی اطاعت کو اختیار کرتا ہے، اللہ بڑھاپے میں اسے رسوا نہیں کرتا. جو نوجوانی میں اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑھاتے میں اس کی ایسی حفاظت فرماتے ہیں کہ طاقت و توانائی کے لحاظ سے اور برکت و خوشحالی کے لحاظ سے وہ کئی نوجوانوں سے بھاری ہوتا ہے. یہ جواب تھا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ جواب ہر اس نوجوان تک پہنچ جائے کہ جو اپنی نوجوانی کو فضول کاموں میں بلکہ حرام کاموں میں استعمال کرتے ہیں. یہ زندگی اور یہ عمر یہ تو سائے کی مانند ہے، کل بچپن تھا پھر لڑکپن تھا آج جوانی ہے، تو اس کی مثال یوں ہے کہ جس طریقے سے سورج طلوع ہوتا ہے اور عصر اور شام کا وقت آتا ہے اور تم سائے کو دھوپ کو دیکھتے ہو کس طریقے پہ وہ پھیلتی ہے اور پھر سمٹتی ہے اور مغرب اور عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، یہ کل زندگی کی مثال یہی ہے کہ یہ تو دو پل کا اور کچھ لمحوں کا اور چند دنوں کا کھیل ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ زندگی اللہ نے اس لیے دی ہے کہ اس زندگی کو اللہ کے